أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بارزي کا درود بھیجے گا محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بندوں میں سے اس دین کے لیے اس مکتب کے لیے انتخاب فرمایا دین مبین اسلام مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمارا تعارف کروایا ماہ مبارک رمضان کی فضیلت نصیب فرمائی اور آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن عصر کا وقت ہے کہ جو میں نے پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں عرض کیا وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے خدا کا شکر ہے اس نے امام وقت کی معرفت کم سے کم اس حد میں کہ ہم امام کو پہچانتے ہیں ان کے انتظار کا دعویٰ کر رہے ہیں ہمیں نصیب فرمائیے اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد
اللہم صل علی محمد
کیونکہ جمعہ کا دن ہے میں معمولاً کوشش کرتا ہوں جہاں کہیں بھی جمعہ کے دن کچھ آرائز پیش کروں اس میں موضوع کو وقت کے امام کی مناسبت سے رکھوں ظہور کی مناسبت سے رکھوں یا غیبت کی کسی معاملے کی مناسبت سے رکھوں تاکہ انشاءاللہ امام وقت سے ہمارا کوئی نہ کوئی رابطہ موجود رہے اس اعتبار سے بہت سارے موضوعات ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ عرض کروں ایک اور موضوع پہ عرض کر دوں وہ بھی کافی اس دوران سوال میں رہا ہے وہی کہ یہ جو شب قدر کے بارے میں ہماری رائے میں اختلاف ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آج شب قدر ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کل شب قدر ہے اس کا کیا ہوگا اگر ایسا ہوا کہ شب قدر کو ہم درک نہ کر سکے بچے مشغول ہیں کوئی ایک دروازہ یا تو بند کر دیں کچھ اس طرح سے کر
محمد وآل محمد صلوات
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل
فرج پر اگر اس معاملے میں وسائل دے تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہر سینٹر میں ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کی مجالس ہو رہی ہوں تو بچوں کے لیے کھیل کود کی کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں بھی بچے مثلا کنڈر گارڈن ٹائپ کی کوئی جگہ جہاں بھی بچے بیٹھے ہوں ان کے لیے اپنی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو کوئی ایک آدھ ان کو سنبھال رہا ہو چونکہ ظاہر ہے ہم بچوں پہ بندش نہیں لگا سکتے کہ وہ بیٹھے ہیں سب کے درمیان بیٹھ کے سنیں کیا بیچارہ سنے گا کیا سمجھ میں آئے گا اسے اچھا آپ بچے کو یہ کہیں کہ نہیں تم سمجھ میں آئے یا نہیں خاموش بیٹھے رہو تو یہ تو ہمارا کوئی امار جیسا مظلوم بیچارہ ہو تو بیٹھا رہے گا ورنہ نہیں بیٹھے گا ورنہ بچے کہاں بیٹھیں گے بھائی تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کوئی جگہ ہو جہاں پر وہ ایکٹیویٹی کر لیں اور وہ کھیلیں کودیں اپنے اور اسی میں خاموشی بھی ہو جائے ساری باتیں ہو جائیں بارہ تو ٹاپک یہ تھا کہ یہ جو شب قدر میں مختلف روایتیں ہو گئیں فرض کر لیجئے ایک مرجع تقلید کے فتوے کے تحت ماہ رمضان کب شروع ہوا اور آج شب قدر ہو اور دوسرے کے تحت شب قدر کل تھی جو گزر گئی تو اب مثلا ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی یہ جو آج کریں گے اعمال وہ صحیح کریں گے یا جنہوں نے کل کیا انہوں نے صحیح کیا اچھا ان میں سے یقیناً ایک کی تو مس ہو گئی تو ابھی اس بیچارے کا کیا ہوگا جس کی مس ہوئی تو ہمارا جواب اس کے اوپر یہ ہے کہ بھائی جو خدا ہے خدا کا نظام ہے ثواب دینا ہے جزا دینا ہے معنویت دینی ہے یہ خدا کے دین کے تحت آتا ہے خدا نے اگر ہم سے یہ کہا کہ بھائی تم دین کے ایکسپرٹ بنو تو میں دین کا ایکسپرٹ بن جاتا ہوں اگر ایکسپرٹ نہیں ہو تو تقلید کرو چلو میں دین کا ایکسپرٹ نہیں تھا میں نے تقلید کر لی اب جب کہ تقلید کروں گا تو ظاہر فتوے کا فرق بھی آئے گا فتوے کا فرق آیا اس کے تحت چاند ایک نے کہا کہ کل شروع ہوا دوسرے نے کہا پرسوں شروع ہوا اب یہ فرق بھی آئے گا, جب وہ فرق آئے گا تو شب قدر کی رات میں عبادت کا فرق بھی آئے گا. اب اگر یہ کہوں کہ مثلاً ایک جس نے مرجع تقلید کی پیروی کی وہ محروم رہ گیا, تو میں کہوں گا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا کے حکم سے سب کچھ کیا تھا تو خدا کسی کو شب قدر سے کیوں محروم کرے گا؟ اچھا اب ممکن ہے سامنے والا کہے کہ بھائی یہ بات تو صحیح ہے, لیکن فرشتہ جو روح امین نازل ہوئے, تنزل الملائکۃ والروح, وہ تو یا آج آئے ہوں گے یا کل آئے ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہر شب کے اوپر ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں. تو ہم جواب میں کہیں گے یہ کائنات کی ایک حقیقت ہے کہ روح اور ملائکہ نازل ہوئے ہوں گے, لیکن یہ کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے. جب میں نے خدا کے حکم کی اور اس کے دین کی پیروی میں اعمال انجام دے دیے قرآن سر پہ رکھنے کے, میں نے اپنی کوئی منمانی نہیں کی, تو خدا مجھے ثواب دے گا, خدا مجھے اس کی جزا دے گا, خدا اس کے معنوی اثرات بھی مجھے نصیب کر دے گا. اب اس کے اوپر میری کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی, چاہے وہ صحیح رات میں پہنچاؤں چاہے میں غلط رات میں پہنچا, اس کے اوپر میرے پر کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی. نہایت زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مثلاً اگر ایسا ہوا کہ خدا تعالیٰ کبھی مجھے توفیق دے دے اور مجھے کہیں سے پتہ چل جائے کہ شب قدر ہے, تو میں ہر صورت میں کر لیتا اسے, میں تھوڑی پھر دو راتوں کے اندر جاتا. تو یہ خدا کا نظام ہے, خدا کے نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کرتا ہے انسان تو اس کو ثواب بھی ملے گا اور اسے کوئی عذاب نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے یا شبیہ اس کے کہ فرض کیجئے میرے پاس ایک گھڑی ہے, میں ہر روز اس گھڑی کو دیکھتا ہوں, اس کو دیکھ کر افطار کرتا ہوں, فرض کر لیتے ہیں. اچھا اب ہر رات گھڑی صحیح چلتی تھی, ایک رات گھڑی خراب ہو گئی اور اس نے پانچ منٹ پہلے مجھے افطار کروا دی, اب کیا خدا مجھے کہے گا؟ مجھے کہے گا تم جرم کر گئے, تم کفارہ دو, ساٹھ روز روزے رکھو چونکہ تم نے پانچ منٹ پہلے کیوں افطار کیا؟ نہیں بھائی, میں نے وہی کیا جو انسان کی عقل کرتی ہے. ہر روز یہ گھڑی صحیح چلتی تھی, آج اگر غلطی سے یہ غلط ہو گئی, مجھے تھوڑی پتا تھا کہ یہ غلط ہو جائے گی, میں نے تو وہی کیا جو ایک عقل مند انسان کرتا ہے, میری اس میں کوئی غلطی نہیں. ہاں اگر مجھے پتا ہو کہ بھائی اس گھڑی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, یہ کبھی پانچ منٹ آگے جاتی ہے کبھی دس منٹ پیچھے چلی جاتی ہے, اب میں اس گھڑی کے اوپر بھروسہ کر کے افطار نہیں کر سکتا, مجھے چاہیے کسی ریلائبل سورس کے اوپر اعتماد کروں اور پھر افطار کروں. تو اس طرح کے مسائل ہیں, آپ کو شب قدر کا ثواب ملے گا چاہے اسی رات میں فرشتہ نازل ہوا ہو چاہے بعد میں نازل ہوا. اچھا دعائیں پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے, ثواب دینا, دعا پوری کرنا. اگر آپ نے دین خدا کے حکم کے مطابق کیا ہے تو چاہے وہ اصل شب قدر نہ بھی رہی ہو تب بھی خدا یہ ساری چیزیں نصیب فرما دے گا. البتہ اس کا ایک اور تفصیلی جواب ہے, ایک اور تفصیلی جواب ہے کہ فرشتہ اور ملائک جو نازل ہوتے ہیں کیا وہ بہت ذرا تفصیلی جواب, میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں, کیا وہ ہمارے زمانے کے ٹائم اسکیل کے اندر لمیٹڈ ہو کے نازل ہوتے ہیں
بے شک,
یا ٹائم فریم سے نکل کے نازل ہو رہے ہوتے ہیں, یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. مثال کے طور پر جب فرشتہ نازل ہوتا ہے تو مثلاً 12:35 اتنے سیکنڈ پہ فرشتہ نازل ہوا تھا, یہ ہوتا ہے, یا یہ ٹائم فریم ہم لوگوں کی کہانی ہے. یہ اگر آپ مادیات سے باہر نکل جائیں, دیر از نو ٹائم, کوئی ٹائم وائم نہیں ہے وہاں پہ, ٹائم ہوتا ہے ڈسٹینس طے کرنے سے. اگر فزیکل باڈی کوئی ڈسٹینس طے کرے گی تو ٹائم ہوگا, اور اگر فزیکل باڈی ہو ہی نہیں, سب کا سب نورانیت ہو, تو پھر وہاں کہاں سے ٹائم آئے گا, وہاں کہاں سے ٹائم فریم بنے گا؟ تو یہ سب حقائق کچھ اور مطلب لے لیں گے, یہ تفصیلی جواب ہوگا, اس میں ہم نہیں پڑھ پائیں گے ابھی, بس اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو آئے گی نہیں بیچ میں, یہ سب حقائق کچھ اور حقائق بن جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
وقت کے امام کے نام پر ادائے احترام کے لیے, ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
امام کی تشریف آوری کے حوالے سے مقرر بہت ساری گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ بھائی امام تشریف لائیں گے ان کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے, امام تشریف لائیں گے اس زمانے میں حالات کیسے حالات ہوں گے. ایک بہت سادہ سوال ہوتا رہتا ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی, آیا ہم دوبارہ اسٹون ایج کے اندر چلے جائیں گے, دوبارہ پتھر اور شمشیریں استعمال ہونا شروع ہو جائیں گی, کیا ہوگا اس میں؟ تو میں سوچتا ہوں ان سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے ابھی کیا کرنا چاہیے. تشریف لائیں گے تشریف جیسے ہی لائیں گے ساری دنیا کی مشکل ایک جملے میں حل ہو جائے گی، جو امام کہیں وہ کر لینا، معاملہ ختم ہو جائے گا. اسٹون ایج ہو تو جو امام کہیں وہی کر لینا، الیکٹرانکس کا زمانہ ہو، ایٹم کی ٹیکنالوجی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی ٹیکنالوجی ہو، جواب وہی جواب رہے گا، جو امام کہیں وہ کر لینا. ہمارے سارے سوال اس سے پہلے کے ہیں، تشریف آوری سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ جو امپورٹنٹ کوشچن ہے اس کو ہم نے کسی طریقے سے سالو کرنا ہے. اچھا مجھے کیا چاہیے امام کی تشریف آوری سے پہلے، مجھے کیا چاہیے؟ تو میں ایک ایک کر کے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو چاہیے وہ کیا چاہیے؟ ایک دل چاہیے جو امام کے لیے تڑپ رہا ہو. سب سے پہلی چیز، پیسہ نہیں چاہیے بات کی بات نہیں، اسلحہ نہیں چاہیے بات کی بات نہیں، دعائیں عبادات بھی نہیں چاہیے بات کی باتیں. سب سے پہلے کیا چاہیے؟ ایک دل چاہیے جو امام کے لیے تڑپتے. جو دل چاہیے امام کے لیے تڑپے کیا مطلب؟ امام سے محبت کرے، امام سے رابطے میں لائے. ہم امام کے لیے اجنبی نہ ہوں، امام کے لیے ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ دل سب سے پہلے چاہیے. کوئی دل چاہیے جس کی پرائیورٹی امام. ہم لوگوں کی پرائیورٹیز ہم لوگ خود ہوتے ہیں، میرا خاندان، میرے بچے، میرا گھر، میری قبر. قبر تک بھی میں تیار کروا لوں گا اپنی، کہ میری قبر ایسی ہونی چاہیے. یہ سب میرا میرا چلتا رہتا ہے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہوں گے، ہمیں خود ایسا بننا ہوگا جس کی پہلی پرائیورٹی امام. یعنی وہ ایک جملہ ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم امام کے سر پہ بار بننا چاہتے ہو یا امام کی خدمت گزار بننا چاہتے ہو؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ ان کو میری کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، مالک کائنات ہے وہ. مولا امیر المومنین کا فرمان کتنا خوبصورت فرمان، ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. وجود کے چشمے مجھ سے جاری ہوتے ہیں، کوئی بلند پرواز پرندہ مجھ تک پر بھی نہیں مار سکتا. کتنا خوبصورت بیان کیا، ینحدر عن السیل، مجھ سے چشمے جاری ہوتے ہیں، وجود کے چشمے یہاں سے کھل رہے ہیں، ان کو میری ضرورت ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم لوگ پیچھے مڑ کے چلے بھی گئے تو خدا تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا جو تم سے تمہاری طرح نہیں ہوگی. کس کو ہماری ضرورت ہے؟ خدا کو ہماری ضرورت ہے. واللہ هو الغنی الحمید، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب خدا کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو، خدا غنی و حمید ہے، اس کو ہماری ضرورت ہے؟ اس کو ضرورت ہے یا اس کے نبی کو ہماری کوئی ضرورت ہے، یا اس کی حجت خدا کو ہماری کوئی ضرورت ہے؟ کسی کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اصولی طور پہ دیکھیں تو کسی کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے نظام کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگ جو ناقص ہو وہ کمال کے راستے پر جاؤ. ان کا نظام بنا اس لیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثلا آپ پینٹنگ بنائیں گے تو آپ پینٹنگ ناقص بنانا چاہتے ہیں یا کامل بنانا چاہتے ہیں؟ ہم اچھی پینٹنگ بنانا چاہتے ہیں. خدا بھی یہ دنیا اچھی بنانا چاہتا ہے. اس اچھی دنیا، اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، انسانوں کو اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کو اچھے انسان چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بھائی اچھے نیک انسانوں کے لیے ویکینسیز خالی ہیں، جس کے اندر ہمت ہے اپلائی کر لے. یہ غیبت کا دور سمرائز ہوتا ہے اس جملے کے اندر. اس وقت ویکینسیز خالی ہیں. کوئی یہ کل امام تشریف لائیں گے نا تو ہم سب کی خواہش ہوگی کاش میں امام کے دروازے کے اوپر کھڑے ہونے والوں میں سے ہوتا، کاش میں امام کے خیمے کے اندر خدمت کرنے والوں میں سے ہوتا. بھائی یہ ساری پوسٹ ابھی خالی ہیں، ابھی اپلائی کرنا ہے. اچھا ابھی اپلائی کیسے کرنا ہے؟ تو میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. نہیں معلوم پچھلے جمعے شاید آپ سے میں نے عرض کیا ہو، وہ یہ کہ بھائی ہم ایک اسکولز میں رزلٹ کا ڈے ہوتا ہے، ایک اسکولز میں ایگزامز کا ڈے ہوتا ہے. اسکول میں ایک دن آتا ہے جب رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے، کون فرسٹ آیا، کون سیکنڈ آیا، کون پاس ہوا، کون فیل ہوا. اسکول میں ایک دن ہوتا ہے جو ایگزام کا ڈے ہوتا ہے، آج ایگزامز ہو رہا ہے. صحیح، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ظہور ہوگا انشاءاللہ، یہ رزلٹ کا ڈے ہے یا ایگزام کا؟ वो रिजल्ट का डे है और एग्जाम कब हो रहा है? ये हो रहा है। अब जिस दिन इमाम तशरीफ लाए, एक आदमी खड़े होकर कहे मौला मेरा इम्तिहान ले, मैं आपके खेमे के बराबर में खड़ा हूँ, कहें भाई इम्तिहान हो चुके, क्या मुझे तो पता ही नहीं चला, तो कहेंगे जो तुम्हें सब कुछ बता रहे थे वो गैबत के बारे में बता रहे थे, वो क्या बताया था? वो तुम्हारा इम्तिहान हो रहा था, हमारे इम्तिहान अब हो रहे हैं। अच्छा, हमारे इम्तिहान किस बात पे हो रहे हैं? इस बात पे हो रहे हैं तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। जब इमाम तशरीफ ले आएंगे ना, तो कोई इंतहाई अहमक और पागल होगा जिसकी प्रायोरिटी इमाम नहीं होंगे। आज की मादी दुनिया के अंदर अमरीका का सदर प्रायोरिटी नहीं किसी के लिए। आज की मादी दुनिया के अंदर हर बेवकूफ की प्रायोरिटी भी अमरीका का सदर बना हुआ है। क्यों? लगता है कि वो ताकतवर है, लगता है कि वो ये है, लगता है सबके नजदीक वो प्रायोरिटी बना हुआ है। ये धोखा बनता है। आपको देखना पड़ेगा आपकी प्रायोरिटी क्या है। अच्छा, अब आपका इम्तिहान किस बात का है? आपको ऐसी चीज को प्रायोरिटी देने को कहा जा रहा है, औलवियत अहमियत देने को कहा जा रहा है, जिसका फिलहाल आपको कोई असर नजर नहीं आ रहा। मैं पहली दफा जब एक दफा जब मस्जिद सहला गया और मस्जिद सहला को देखा, तो मस्जिद सहला टूटी फूटी सी लग रही थी, बन रही थी। मैं सोच के जो उसका बन रहा हिस्सा था उसको मैं छोड़ दिया, जो पुराना हिस्सा था उसमें गया। जब वहां गया तो देखा बिल्कुल जैसे कोई टूटी फूटी जगह होती है वैसी है। तो मैं सोचा था ये जो टूटी फूटी है ना, इसमें तमाम अंबिया ने नमाजें पढ़ी हैं। किसी को अहमियत समझ में आएगी इसकी? ये हम इंसान है, हम लोगों को नहीं समझ में आता। अभी आपके सामने एक बेहतरीन किस्म की बिल्डिंग खड़ी हो, आपको उसकी अहमियत नजर आती है। हम इंसान ऐसे हैं, आप यकीन मानिए है तो प्रैक्टिकली लोग देखते हैं। आप मस्जिद चले जाएं, किसी मौला के रोजे पे चले जाएं, जो नया सा दरवाजा लगाओ ना जिसके ऊपर सोने का काम हुआ हुआ हो, लकड़ी खूबसूरत सी हो, ये लोग उसको सब चूम रहे होंगे। और पीछे उसके बराबर में एक पुराना सा कोई लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा पड़ा हो, उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। इमाम के रोजे पर भी हम लोग इंसान ऐसे हैं, हम लोग जाहिर देखते हैं। इम्तिहान असल इसी बात का कि भाई गैबत के जमाने में आपकी प्रायोरिटी इमाम है या आपकी प्रायोरिटी इमाम नहीं है, औलवियत किसको हासिल है। चलिए फर्ज करने में कहता हूँ भाई मुझे औलवियत, मैं इमाम को औलवियत दे रहा हूँ, अहमियत दे रहा हूँ। अब एक दूसरा काम शुरू होगा, ये बताओ इमाम की नियाबत में कर क्या रहे हो? अगर इमाम अहमियत रखते हैं तो तुम्हारी जिंदगी में इमाम को सबसे ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए। हम जिस चीज को अहमियत देते हैं उसको रिसोर्सेज देते हैं। बच्चों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या मेरी गाड़ी का मॉडल इंपॉर्टेंट है? दोहरे बच्चों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा रिसोर्सेज किस पे लगाऊंगा? एजुकेशन। अगर मैं कहूं नहीं मेरे लिए बच्चों की एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मेरा पैसा गाड़ी के मॉडल पे लग रहा हो, तो सब कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कहते हो अहमियत तुम देते हो एजुकेशन को और पैसा लगाते हो गाड़ी के ऊपर। तो ऐजान मोहतरम वक्त का इमाम हमसे पूछ सकता है, तुम कहते हो मेरी औलवियत है, ये बताओ मेरे लिए क्या करते हो? अब हम क्या करें? मैं ये नहीं कह रहा हम जॉब्स छोड़ देंगे, तो कोई जो 6-7 घंटे 8 घंटे काम करता है वो करता रहेगा। अलबत्ता सिर्फ एक जुमला बोल रहा हूँ, इस पर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इसकी डिटेल नहीं दूंगा। जहाँ डिटेल देता हूँ झगड़ा हो जाता है, मैं इसकी डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन मेरे गले में फंस गई है, मुझे अकल में आ गई है, तो मैं इसको कहे बगैर भी नहीं छोड़ पाता। खुदा हमसे इसका भी हिसाब लेगा कि तुमने जिंदगी कहाँ गुजारी। सिर्फ ये जवाब कि मैंने रिश्ते हलाल कमाने में गुजारी, ये काफ़ी नहीं होगा। इसका भी हिसाब लेगा कि वो रिश्ते हलाल कमाने में जो 8 घंटे लगाए उसमें क्या किया था, इसका भी हिसाब लेगा। इसको आप बाद में खुद तय कर लीजिएगा, और मुझसे ज़्यादा इसके ऊपर मैं गुफ्तगु ना करूँ वरना बहुत मसाइल हो जाते हैं, जहाँ जाता हूँ फिर मसला बनता है। लेकिन इस बात को भी जहन में रखिएगा, इसका भी खुदा हिसाब लेगा कि वो जो रिश्ते हलाल कमाने में तुमने 8 घंटे सर्व किए थे, उस 8 घंटे में किसको खिदमत कर रहे थे तुम, किसकी खिदमत कर रहे थे तुम? अगर प्रायोरिटी इमाम है, जो आप जॉब कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहें, इसके बाद इमाम की नियाबत में क्या कर रहे हैं? अब ये जुमला बहुत अजीब सा है, इमाम की नियाबत में क्या कर रहे हैं, क्या मतलब? भाई कुछ काम इस दुनिया के अंदर होंगे जो इमाम चाहते होंगे कि कोई करे, आप कर लें। کوئی ایک کام اٹھاؤ چھوٹا سا جس کو آپ اپنے امام سے کہیں کہ مولا آپ چاہتے تھے نا کہ یہ کام ہو جائے، میں نے بیڑا اٹھایا، میں کروں گا۔ کوئی ایسا کام لیں جس میں کسی جھگڑا نہ کرنا پڑے، کوئی ایسا کام لیں جس کو کر کے آپ یہ کہہ سکیں مولا یہ صرف آپ کی خاطر، کسی کی خاطر نہیں، اس سے مجھے کچھ نصیب نہیں ہوگا، ذاتی طور پہ کچھ نہیں لینا، صرف آپ ہی کی خاطر کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک اور کام کہوں گا کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہو نا، جو صرف مولا کی خاطر کر رہے ہو، اس کو کرنے کے بعد کسی طرح کسی ایسی تجوری میں رکھ دیجیے گا جس کا کوڈ آپ کو بھی پتہ نہ ہو۔ چونکہ ہم لوگ نیک کام کر کے ریاکاری کر کے سب برباد کر دیتے ہیں، یہ ہم لوگ کی پریکٹس ہے، کامن پریکٹس ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اس طرح سے کہ معراج کے اوپر جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو انہوں نے کچھ کھیتوں کو دیکھا کہ جن میں فصل اگتی ہے، فصل بڑھتی ہے، آگ لگ جاتی، پھر دوبارہ فصل اگتی ہے، مثلا درخت ہیں اگتے ہیں، پتے پھلاتے ہیں، آگ لگ جاتی، پھر دوبارہ درخت اگتے ہیں۔ تو پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، یہ لوگ کچھ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، خدا ان کے لیے جزا تیار کرتا ہے، اس سے پہلے کی جزا ان کو ملے یہ لوگ ریاکاری کر کے برباد کر دیتے ہیں، اپنا کام خراب کر لیتے ہیں، سارے اعمال ان کی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، وقت کے امام کی خاطر اپنی زندگی میں کوئی ہدف بنائیں، کوئی مقصد بنائیں، اس کو میں پروجیکٹ کہتا ہوں، چھوٹا سا کوئی ایک پروجیکٹ بنائیں اپنی زندگی کے اندر کہ بھائی یہ میں وقت کے امام کی خاطر کر رہا ہوں، اور کرنے کے بعد پھر میں نے عرض کیا اس کو ریاکاری سے محفوظ رکھیے، اس کو شو بازی سے محفوظ رکھیں، اور خالصتاً اپنے امام کے لیے تیار کریں۔ اچھا ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں، چونکہ پھر اس ٹاپک سے آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ تو انسان کرتا ہے بڑے بڑے کام، جیسے میں نے کہا پروجیکٹ بنایا، آپ نے کوئی کام کر لیا، کچھ کام اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے ایسے رکھیے گا جو بڑا پروجیکٹ نہیں ہوگا، چھوٹا سا کام ہوگا، خاموشی سے امام کے لیے کریں، بھول جائیں، خاموشی سے کریں، امام کے نام پہ کریں اور بھول جائیں۔ مثال کے طور پر اپنے ماحول کی مناسبت سے ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل
محمد۔ پاکستان سے باہر رہنے والوں کے ساتھ مصیبت یہ کہ بیچارے صدقہ بھی نہیں دے سکتے، صدقہ بھی دیں تو کہاں دیں، وہ کہتے ہیں بھائی مارے مارے پھر دیں گے، یہاں پہ بندہ نہیں ملے گا، یہاں پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، اللہ جانتا ہے۔ مثلا کیا کریں، میں اسی سوچتا ہوں وہ یہ کہ دنیا میں شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اگر میں رابطہ کروں تو وہ خوش ہو جائیں گے، جمعے کا دن رکھ لوں، ایسے ایک دو لوگوں کو رابطہ کروں، ان کا دل خوش کروں اور مولا سے کہوں مولا یہ آپ کی خاطر کیا، مجھے کچھ نہیں ملنا، لیکن اگر میں ان سے رابطہ کروں گا وہ خوش ہوں گے، ان سے رابطہ کروں انہیں خوش کروں۔ کیوں بھائی؟ لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا بھی تو عبادت ہے۔ کچھ لوگوں سے میں ایسے میں رابطے میں آتا ہوں جن سے رابطہ کر کے انہیں خوشی ہوتی ہے، مجھے کچھ نہیں ملتا، ایسوں کی بات کر رہا ہوں، مجھے خوشی نہیں مل رہی۔ مثال کے طور پر اسے خوشی ملے گی، کر لو امام کے نام پہ کر لو خوشیاں۔ اب میں زندگی میں ایک قانون بہت دفعہ عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ احساس نہیں کرتے ہم لوگوں کی زندگی سے خوشیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، ہم لوگوں کی عیدیں بقرعید کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی زندگی میں مزے نہیں رہے، پیسہ آ جاتا ہے، آرام بھی آ جاتا ہے، مزہ نہیں ہے زندگی میں۔ اچھا مزہ کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے خوشیاں لینی ہیں۔ مثلاً میں جاتا ہوں ریسٹورینٹ کے اندر، فرض کریں اپنے بیوی بچوں کو لے کے گیا ہوں، کھانا وانا کھایا، اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوں میں نے خوشی لینی ہے، ریسیونگ اینڈ پر ہوں میں، تب میں خوش ہوں گا جب مجھے خوشی ملے گی۔ میرا اپنے خیال ہے بالکل الٹا ہے، جتنا آپ خوشیاں دیں گے آپ کو خوشی ملے گی۔ اس کو آزما کے دیکھیں، زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں کوشش کرتے رہیں آپ کیا دے رہے ہیں۔ اور ایک قانون جو میں عرض کر رہا تھا، میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اور میں اس کو اپنے انٹلیکچوئل ایسٹس میں سے کہتا ہوں، کوئی بات بہت زیادہ اہم نہیں ہوگی شاید بعض کے نزدیک، لیکن میرے لیے بہت اہم ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ میں جتنا بھی کچھ اپنی ذات سے دوسروں کو دوں گا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، پیسہ، خوشی، ناراضگی، دکھ، ہمدردی، پازیٹیو نیگیٹیو دونوں سینس میں، جو کچھ لوگوں کو دوں گا یہ میرے اوپر واپس آ جائے گا، اور جتنا میں دوں گا اتنا نہیں آئے گا، یہ اس سے بڑھ کے آئے گا، مجھے تقریباً یقین ہو گیا اس بات کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں نے کسی کو دکھ دیا تو کیا ہونے والا ہے؟ واپس آئے گا۔ بے عزتی کروں گا کسی کی تو کیا ہوگا؟ بے عزتی واپس آئے گی۔ میں کسی کے خلاف منصوبہ بندی کر رہا ہوں تو کیا ہونے والا ہے؟ چار بندے میرے خلاف منصوبہ بندی کریں گے۔ اچھا اگر میں کسی کو خوشی دوں گا تو کیا ہوگا؟ مجھے خوشی ملے گی۔ کیا جس کو میں دوں گا وہ بندوبست کرے گا کہ مجھے ملے؟ نہیں، وہ نہیں کرے گا، یہ خدا کا نظام خود کرے گا۔ میں مثلا ایک فقیر کو دوں گا، وہ تو مجھے کچھ نہیں دے سکتا، تو وہ مجھے واپس دے گا؟ نہیں، وہ واپس نہیں دے گا، یہ خدا کا نظام مجھے کہیں اور سے دلوائے گا۔ اگر اس نے واپس دینا ہو تو وہ تو بےچارا لاچار ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو میں بے عزتی بھی دے دوں تو مجھے بے عزتی نہیں دے پائے گا۔ لیکن یہ خدا کا نظام ہے، جو کچھ میں دوں گا وہ مجھے واپس دلائے گا۔ اور ایک اور جملہ ہے، بڑھا بڑھا کے، پھر اس کے اوپر ایک اور ایڈیشن ہوا میرے دماغ میں، ایک اور چیز آئی، وہ ہے کہ یہ دنیا تو چھوٹی سی ہے، میں نے تو ابد الآباد زندہ رہنا، یہاں سے نکلوں گا برزخ میں جاؤں گا، برزخ سے نکلوں گا آخرت میں جاؤں گا، پھر آخرت میں خالدینہ فیہا رہنا۔ تو یہ جو قانون ہے یہ اس دنیا کا ہے یا آگے بھی چلتا ہے؟ مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، آخر تک چلتا ہے، البتہ آخر کچھ ہے ہی نہیں، چاہے ہمیشہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ میں ایک آدمی کو خوشی دوں گا، وہ خوشی بڑھ بڑھ کے مجھے ملے گی، صرف یہیں پہ ملے گی؟ نہیں، برزخ میں بھی ملے گی، قیامت میں بھی ملے گی، ہاں قیامت میں بھی ملے گی، اور اگر خدا نہ کرے میں نے غلط چیز دی، وہ بھی آئے گی، وہ بھی آئے گی۔ تو آپ ایسا کریں، اپنا ایک آڈٹ کر لیں، اپنا ایک آڈٹ کر لیں، وجہ کہ آپ کے وجود سے جو دوسروں کو مل رہا ہے اس میں پازیٹیو زیادہ ہے یا نگیٹو زیادہ ہے؟ آپ کی ذات سے لوگوں کو دکھ زیادہ مل رہا ہے یا سکھ زیادہ مل رہا ہے؟ خوشی زیادہ مل رہی ہے یا غم زیادہ مل رہا ہے؟ اب میں انصاف سے ایک بات بتاؤں، برا نہیں مانیے گا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بعض لوگ باہر بہت اچھے ہیں، اندر ڈکٹیٹر ہیں۔ جرمنی میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں اندر ہٹلر ہیں، جرمنی میں ہٹلر سے بڑھ کر تو کوئی نہیں آیا۔ بعض لوگ باہر اچھے ہیں، اندر ہٹلر ہیں۔ یا مثلا اگر اپنے سے برابر لوگوں کے ساتھ ہیں تو اچھے ہیں، اور اگر اپنے سے نیچے کے لیے ہیں تو کیا ہیں؟ ہٹلر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک اور بات سوچتا ہوں، اگر تم نے کسی کے ساتھ جھگڑا ہی کرنا ہے نا، تو کمزور سے نہیں کرو، طاقتور سے کرو۔ کیوں؟ کمزور سے جھگڑا کرو گے جواب خدا دے گا، طاقتور سے جھگڑا کرو تاکہ وہی جواب دے دے، بات خدا تک نہ پہنچے۔ اگر لڑنا ہی ہے نا تو کمزور سے نہیں لڑو، کمزور سے لڑو گے خدا مارے گا بہت، بچو گے نہیں۔ اس لیے لڑنا ہے طاقتور سے لڑو، جا کے غصہ دکھانا ہے طاقتور کو دکھاؤ، تاکہ جب وہ جواب دے تو تمہیں بھی کچھ پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے۔ اب کمزور بیچارے کو غصہ دکھائے جا رہے ہو، اس کی انسلٹ کیے جا رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ اس کے پیچھے خدا کھڑا ہوا، پھر وہ جب اپنی لاٹھی چلائے گا کون سنبھالے گا اسے؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ سب میں نے آپ کو مذاق مذاق میں اور ہنسی کھیل میں بتا دیا ہے، اللہ شاہد ہے، روزے سے ہوں میں بھی آپ کی طرح، اور آپ کو پتہ ہے 20-20 گھنٹے کا روزہ ہے، یہاں پہ چھوٹا روزہ نہیں ہے، اللہ شاہد ہے، یہ حقیقت ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، یہ حق ہے، انسان بچے گا نہیں، یہ سب سنبھالنا پڑے گا۔ اس لیے بہترین کام کیا ہے؟ جو آپ سے دوسروں تک پہنچے اسے مانیٹر کر لیں، اچھا پہنچ رہا ہے یا برا پہنچ رہا ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، اوپر اوپر کا حساب ہوتا ہے یا اندر والے کا حساب ہوتا ہے؟ اوپر اوپر کا حساب نہیں ہوتا ہے، اندر والے کا حساب ہوتا ہے۔ اوپر اوپر چہرے پہ میں خوشی خوشی دیکھتا رہا، اندر اندر چھری سے کاٹتا رہا، اوپر کا حساب ہوگا یا اندر کا ہوگا؟ اندر کا ہوگا، اوپر سے کچھ نہیں ہوگا۔ اندر اچھا ہو تو اوپر کا بھی اچھا ہوگا، وہ حساب اچھا ہو جائے گا۔ اچھا اب میں کہاں سے شروع کروں؟ ہم انسانوں کے اندر جو بہت بڑی ایک مشکل ہے، ہمیں دینے کی عادت نہیں ہے، کون سا دینا؟ وہ جو ایک تو لین دین ہوتا ہے نا اس کی تو عادت ہے، بے لوس دینے کی عادت نہیں ہے. یہ ہم انسانوں کی بہت بڑی مصیبت ہے. ویسے میں صدقہ بھی دیتا ہوں نا تو میں اس کے بدلے میں بھی کچھ لے لیتا ہوں، میرے ساتھ مشکل ہے، ہم انسانوں کے ساتھ یہ ہے. آپ اپنا آڈٹ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بے لوس کیا دیا ہے، بے لوس کیا دیا ہے. مثال کے طور پر میں ایک صاف سی بات بتا رہا ہوں، مثلا میں کبھی تقریر کر رہا ہوتا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کہتا ہوں یہ میرا بے لوس دینا نہیں ہے. کیوں؟ اس میں مجھے رسپیکٹ مل رہی ہے، اس میں لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، بعد میں یاد کرتے ہیں مثلا فلاں آدمی کی ہم نے مجلس سنی تھی، کبھی ملتے ہیں، احترام دیتے ہیں. تو یہ بے لوس کہاں رہا پھر؟ ایسی جگہ پہ بے لوس ہوگا جہاں سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہوا. اچھا اب اس میں ایک اور مشکل ہے، مثلا میں ایسے ہی سوچتا ہوں، وہ یہ کہ فرض کریں آپ نے کوئی اچھا کام کیا، آپ کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے آپ کے اچھے کام کو دوسرے سے منسوخ کر کے آپ کو بتایا کہ اس نے کتنا اچھا کام کیا ہے، اصل میں کس نے کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا. آپ خاموش بیٹھ سکتے ہیں کہ آپ بتائیں اس کو کہ نہیں میں نے کیا تھا؟ برا تو نہیں لگے گا؟ اگر برا لگ رہا ہے نا اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہے، خدا کے لیے نہیں ہوا. یہ جو مفاتیح الجنان کتاب ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. مفاتیح الجنان دعاؤں کی پہلی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے نہیں بھی ہو کم سے کم دسیوں کتابیں مصنفین نے لکھی تھی. یہ کیوں پھیلی ہے؟ اب ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی یہ رائٹ ٹائم میں لکھی گئی ہے، یہ اس میں یہ سب باتیں علیحدہ ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وجہ سے پھیلی ہو، مجھے صرف ایک وجہ سے دیکھ نظر آتا ہے، دیکھنا پڑے گا شیخ عباس قمی کی نیت کیسی تھی. شیخ عباس قمی کی نیت کے میں دو واقعات آپ کو سنا دوں، 7:45 ختم کرنا ہے انشاءاللہ. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان لکھی، ان بزرگوں کے ناموں میں بھی برکت ہے، ان لوگوں نے پوری پوری زندگیاں اہل بیت کی خدمت کی، علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء سب کے ارواح کے سامنے ادائے احترام کے لیے، ان کے مقامات کی بلندی کے لیے، مزید بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان لکھی، ان کی زندگی میں ہی یہ کتاب عراق بھی پہنچ گئی تھی، خود قمی ہوتے تھے، عراق میں پہنچ گئی تھی، اس زمانے میں ہینڈ رائٹنگ زیادہ چلتی تھی، تو وہ عراق میں پہنچ گئی تھی، لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے. کسی نے شیخ عباس قمی کو عراق میں دیکھا بھی نہیں ہوگا، اس زمانے میں ظاہر ٹیلی کمیونیکیشن نہیں تھی. کہیں شیخ عباس قمی عراق گئے، کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے برابر میں ایک طالب علم تھا، وہ مفاتیح الجنان ہی پڑھ رہا تھا، مفاتیح الجنان سے کچھ دعائیں پڑھ رہا تھا. تو شیخ عباس قمی نے ایسے ہی اس سے پوچھا، طالب علم سے، کہ کون سی کتاب ہے؟ کہنے لگا مفاتیح الجنان ہے، اور کتنی اچھی کتاب ہے، اس میں یہ دعائیں، اس میں یہ دعائیں، ان کی کتاب کی تعریفیں ان کے سامنے کرنے لگا. شیخ عباس قمی سنتے رہے. اس کے بعد شیخ عباس قمی جیسے لوگ اتنے متواضع ہوتے ہیں، اپنے کاموں کو کبھی اہمیت نہیں دیتے. کہنے لگے ایسی کوئی خاص کتاب بھی نہیں ہے، ایسی کتابیں اور بھی بہت لکھی گئی ہیں. میرا خیال انہوں نے صدقے دل سے کہا ہوگا. جیسے ہی انہوں نے کہا، وہ بندہ خدا لڑنے کو آ گیا. کہنے لگا تمہیں کیا پتا، تم جاہل لوگ ہو، تم لوگوں کو نہ کتابوں کی کوئی تمیز ہے، نہ تم لوگوں کو مصنفین کا پتا ہے، تم نے ایسے ہی کہہ دیا کتابیں ایسی دسیوں لکھی ہیں، یہ مفاتیح الجنان ہے، تمہیں ایسی باتیں مت کیا کرو تم لوگ. اور یہ وہ خوب چڑھائی کر دی اس نے، وہ چڑھائی کر کے فارغ ہو گیا. لوگ اس کے پاس آئے، کہنے بے خوب، یہ خود شیخ عباس قمی ہے. چوں تک نہیں کر کے دی کہ بھائی میں ہی شیخ عباس قمی ہوں. ابا ان کے نماز سے پہلے تھوڑے سے درس دیتے تھے، شیخ عباس قمی کے والد ایک مسجد کے اندر نماز سے پہلے درس دیتے تھے. وہ درس میں چھوٹی چھوٹی روایتیں پڑھا کرتے تھے. شیخ عباس قمی مر جائے، تقلید ہو گئے، اتنے بڑے عالم ہو گئے، ان کے ابا آپ ان سے کہتے تھے بیٹا اگر تم بھی کوئی ایسی اچھی سی کتاب لکھ دو نا جس کو میں پڑھ لیا کروں تو کتنا اچھا ہو، تم پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہے، تو سمجھ میں نہیں آتا، کوئی ایسی اچھی سی چیز لکھو. کہتے تھے اب دعا کریں خدا مجھے توفیق دے. شیخ عباس قمی نے ایک کتاب لکھی منازل الآخرہ نام کر کے، جو مجھے اچھا ابھی جہاں تک یاد آ رہا ہے. تو وہ ان کے والد کے ہاتھ کہیں لگ گئی، اور یا انہوں نے کہیں دے دی ہوگی بتائیے بغیر کہ میں نے لکھی ہے، ان کو پکڑا دی. ان کو وہ کتاب بہت اچھی لگی، والد کو کتاب بہت اچھی لگی، وہ مغرب سے پہلے اسی کتاب کو پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، اسی کتاب کو سناتے تھے. ایک دن شیخ عباس قمی سے کہنے لگے بیٹا ایک کتاب مجھے ملی ہے، پتہ نہیں اس نام کر کے، کتنی اچھی کتاب ہے، تم بھی ایسی کوئی کتاب لکھ دو. کہ نہیں آپ دعا کریں میں لکھ دوں انشاءاللہ. بول کے نہیں دیا کہ بابا یہ میری کتاب ہے. ان لوگوں میں خلوص اتنا تھا. اب کوئی کہہ انہوں نے اپنے والد کو نادانی میں کیوں رکھا, جھوٹ کیوں بول دیا, یہ سب باتیں نہیں ہیں. یہ خلوص کا معاملہ ہے, وہ اپنے اظہار نہیں کرنا چاہتے. ہم لوگوں میں یہ طاقتیں ہونی چاہیے. ہم اگر ان جگہوں تک پہنچنا شروع کر دیں نا آہستہ آہستہ. اچھا ظاہر ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی 40 کلومیٹر کی دوڑ میں اگر بھاگنا چاہتا ہے تو پہلے دن 40 کلومیٹر نہیں بھاگ سکتا. اس کو 1-1 کلومیٹر بھاگنا پڑے گا تاکہ وہ 40 کلومیٹر کی عادت کرے. تو پہلے مرحلے میں کیا کریں, چھوٹے چھوٹے اعمال انجام دیں, کسی کو اطلاع مت دیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں, کسی کو اطلاع مت دیں, گھر والوں کو بھی نہ بتائیں. کیا پتا میں اپنے گھر والوں کے سامنے ریاکاری کر رہا ہوں, کسی کو خبر نہ. چھوٹے چھوٹے کام کریں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں. اب یہ ظاہر سارا معاملہ پیسے کا نہیں ہے. کوئی ممکن ہے کہے کہ بھائی سارا پیسے کا معاملہ نہیں, پیسے کا معاملہ نہیں, یہ خلوص کا معاملہ ہے. دعا دینے میں کچھ جاتا ہے آدمی لوگوں کو دعائیں دیتا, کم سے کم یہی کر لیں. معاف کر دے دل سے, دل سے معاف کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا, دل سے معاف کر دیں. میں ایک بات ایسی تجربے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہم لوگ مجھے تو ڈر لگنے لگتا ہے, پتہ نہیں ہم لوگ کی زندگی میں جو بولنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کچھ بچے گا بھی عبادت میں, نہیں بچے گا. آخری امید اس پہ رہ جاتی ہے کہ جو دور سے سننے والے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں چاہے اس کے صدقے میں خدا معاف کر دیں, ورنہ باقی تو ہمارے سارے کام جو ہیں وہ ڈکلیئر ہو چکے ہوتے ہیں. تو ان میں پتہ نہیں بچا یا نہیں بچا. ایک بات میں آپ بہت انجوائے کریں گے, اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس کو کبھی تجربہ کر کے دیکھیں, آپ بہت آپ کو لطف آئے گا. کوئی بچہ ہو نا جو آپ کو لگے کہ تھوڑا سا منہ بسورے بیٹھا ہے, کوشش کریں اس کا دل خوش کریں, کوشش کریں. کوئی بچہ ہو جس کے بارے میں ڈر ہو کہ مثلا اس کو کوئی غم لگا ہوا ہے, اسے خوش کریں. یہ مولا امیر المومنین کی سنت ہے, یتیموں کو خوش کرتے تھے. درود بھیجے گا ان کی ذات.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
یتیموں خوش کیا کرتے تھے, ہمارے قاری تشریف لائیں, ان کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل.
ایک اور کام آخری کام کہوں گا, کوئی بچہ نظر آئے نا جو آپ پاکیزہ ہو. بعض بچے ہیں بیچاروں کی بچپنے میں ہی بڑے ہو جاتے ہیں. بڑے ہونے کا مطلب کیا ہے, وہ خلوص جو دل کا ہوتا ہے نا وہ بچپنے میں ہی نکل جاتا ہے بیچاروں کا, ہم لوگوں کے ساتھ رہ رہ کے وہ پکے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بچہ ملے نا جو ابھی بچپنے میں ہے اور اس کے دل میں خلوص ابھی بہت ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ سے ایسی عرض کر رہا ہوں, اگر آپ کا ماحول اجازت دے, ہر طرح کا ماحول اجازت نہیں دیتا, اسے دل سے گلے لگا کے دیکھیں آپ, اسے گلے لگا کے دیکھیں. میں اپنی زندگی میں کبھی بہت پریشان ہوتا ہوں تو بچوں کو سینے سے لگا کے اطمینان لیتا ہوں. مجھے لگتا ہے ان کے دل جیسے پتہ نہیں اطمینان کے مائنڈز بنی ہوئی ہیں, یہاں پہ کانیں کھدی ہوئی ہیں, ان کے دلوں میں بہت اطمینان ہوتا ہے. تو مجھے میں بعض اوقات کیا کرتا ہوں, بچوں کو دل سے لگا کر اپنی پریشانی کو دور کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر اس کا دل نصیب ہو. چھوٹے چھوٹے تجربے کریں اپنی زندگی کے اندر اور محبتوں کو اور خوشیوں کو پھیلانے کی کوشش کریں تو آپ کو اور ہمیں بہت کچھ نصیب ہوگا انشاءاللہ. پروردگار عالم لطف فرمائے گا. ایک آخری بات عرض کرتا چلو, ہم لوگوں کو لیکچرز دیتے دیتے 30 سال ہو گئے. اس 30 سال میں ہم 50 کلاس 100 کلاس سب بچوں کو لیکچر دے چکے ہیں. تو اگر آپ کچھ کر رہے ہیں نا اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, آپ بہت احمق ہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں سب نظر آ رہا ہوتا ہے, تو آپ اوپر سے نہیں دیکھیے گا کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, ہمیں سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو آپ ہمارے کرتے وقت, ہمارے سامنے کرتے وقت اس بات کو کنفرم سمجھیے گا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے, یہ مت سوچیے گا کہ پتہ نہیں چلا. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللہ